السلام علیکم. پاکستان میں اس شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں, اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. امریکہ نے تصدیق کی ہے کہ اس کے 2 فوجی اہلکار جمعے کو افغانستان میں شدت پسندوں کے خلاف ایک کارروائی کے دوران ہلاک ہو گئے ہیں. پاکستان کے معروف عالم دین مفتی تقی عثمانی کے قاتلانہ حملے میں ان کے 2 محافظ جاں بحق ہو گئے ہیں. واقعے میں تقی عثمانی اور ان کے ساتھ گاڑی میں سوار ان کے اہل خانہ محفوظ رہے ہیں. چین میں کھاد بنانے والے ایک کارخانے میں دھماکے سے کم از کم 47 افراد ہلاک اور 600 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں عسکریت پسندوں اور حفاظتی دستوں کے درمیان 4 الگ الگ جھڑپوں میں کم سے کم 6 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. اقوام متحدہ نے بھارت اور پاکستان پر باہمی اختلافات بات چیت کے ذریعے حل کرنے پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر دونوں ملک چاہیں تو عالمی ادارہ پاکستان اور بھارت کے درمیان بات چیت شروع کرانے کے لیے اپنا کردار ادا کر سکتا ہے. اور ملائیشیا کے وزیر اعظم مہاتیر محمد 6 روزہ سرکاری دورے پر جمعرات کو پاکستان پہنچے ہیں. وہ 23 مارچ کو یوم پاکستان پریڈ میں مہمان خصوصی ہوں گے. نیوزی لینڈ کے شہر کرائسٹ چرچ کی 2 مساجد پر حملے کو 1 ہفتہ مکمل ہونے پر جمعے کو مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ٹی وی اور ریڈیو پر براہ راست اذان نشر کی گئی, جبکہ ملک بھر میں لوگوں نے 2 منٹ کی خاموشی اختیار کی. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعرات کو کہا ہے کہ امریکہ گولان ہائٹس پر اسرائیلی اقتدار اعلیٰ کو تسلیم کرتا ہے, اور شام کی وزارت خارجہ نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس اعلان کو غیر ذمہ دارانہ قرار دیا ہے. عراق کے شہر موصل کے نزدیک مسافروں کی ضرورت سے زیادہ بھری ایک فیری جمعرات کے روز دریائے دجلہ میں ڈوب گئی تھی, جسے مرنے والوں کی تعداد 94 تک پہنچ گئی ہے. دنیا بھر میں آج پانی کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. اور پاکستان نے اسپیشل اولمپکس میں 61 تمغے جیت لیے ہیں. یہ 3 شہ سرخیاں, تفصیل کچھ لمحے کے بعد. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. امریکہ نے تصدیق کی ہے کہ اس کے 2 فوجی اہلکار جمعے کو افغانستان میں شدت پسندوں کے خلاف ایک کارروائی کے دوران ہلاک ہو گئے ہیں. فوجی اہلکاروں کی ہلاکت کی تصدیق افغانستان کے لیے نیٹو کے ریزولوٹ سپورٹ مشن نے ایک بیان میں کی ہے. اس مشن کی قیادت امریکہ کے پاس ہے, لیکن بیان میں واقعے کی کوئی تفصیل نہیں دی گئی, اور نہ ہی یہ بتایا گیا ہے کہ واقعہ کہاں پیش آیا. امریکی فوج کا کہنا ہے کہ ہلاک اہلکاروں کی شناخت بھی ان کے ورثاء کو موت کی اطلاع دیے جانے کے بعد جاری کی جائے گی. نیٹو کے ریزولوٹ سپورٹ مشن کے تحت افغانستان میں اب بھی 17,000 غیر ملکی فوجی اہلکار موجود ہیں, جن میں سے 14,000 کا تعلق امریکہ سے ہے. پاکستان کے معروف عالم دین مفتی تقی عثمانی کے قافلے پر قاتلانہ حملے میں ان کے 2 محافظ جاں بحق ہو گئے ہیں. واقعے میں تقی عثمانی اور ان کے ساتھ گاڑی میں سوار ان کے اہل خانہ محفوظ رہے. پولیس حکام کے مطابق واقعہ کراچی کے علاقے نیپا چورنگی پر اس وقت پیش آیا جب تقی عثمانی نماز جمعہ کی امامت کے لیے جا رہے تھے. فائرنگ سے گاڑی میں سوار تقی عثمانی کا ذاتی محافظ صنوبر خان جاں بحق ہو گیا, جبکہ گاڑی کا ڈرائیور شدید زخمی ہوا ہے. چین میں کھاد بنانے والے ایک کارخانے میں دھماکے سے کم از کم 47 افراد ہلاک اور 600 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں. سرکاری ذرائع ابلاغ کے مطابق دھماکہ جمعرات کو مشرقی صوبے جیانگ یو کے چین جیانگ صنعتی مرکز میں واقع فیکٹری میں ہوا ہے. دھماکے سے فیکٹری میں لگنے والی آگ نے کئی نزدیکی کارخانوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا, جس پر کئی گھنٹوں کی محنت کے بعد قابو پایا گیا. حکام کا کہنا ہے کہ دھماکے میں لگ بھگ 640 افراد زخمی ہوئے ہیں, جنہیں 16 مختلف ہسپتالوں میں طبی امداد دی جا رہی ہے. زخمیوں سے 32 کی حالت تشویشناک ہے. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں عسکریت پسندوں اور حفاظتی دستوں کے درمیان 4 الگ الگ جھڑپوں میں کم سے کم 6 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں. سری نگر میں عہدیداروں نے دعویٰ کیا ہے کہ ہلاک ہونے والوں میں 2 پاکستانی شہریوں سمیت 5 عسکریت پسند اور 12 برس کا ایک مقامی لڑکا شامل ہے۔ ان کے مطابق اس لڑکے کو حفاظتی دستوں کی طرف سے ضلع بانڈی پور کے حاجن علاقے میں شروع کیے گئے ایک آپریشن کے دوران ایک نجی گھر میں محصور ہونے والے عسکریت پسندوں نے یرغمال بنا لیا تھا۔ جھڑپوں میں بھارتی فوج کے کم سے کم 3 اہلکار زخمی ہوئے ہیں۔ اس بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ بھی ہے جو کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے۔ اقوام متحدہ نے بھارت اور پاکستان پر باہمی اختلافات بات چیت کے ذریعے حل کرنے پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر دونوں ملک چاہیں تو عالمی ادارہ پاکستان اور بھارت کے درمیان بات چیت شروع کرانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کو تیار ہے۔ اس بارے میں بھی تفصیلی رپورٹ کچھ دیر میں پیش کی جائے گی۔ اور ملائیشیا کے وزیر اعظم مہاتیر محمد 6 روزہ سرکاری دورے پر جمعرات کو پاکستان پہنچے ہیں۔ ان کے ہمراہ آنے والا اعلی اختیارتی وفد تقریباً 90 کروڑ ڈالر مالیت کی سرمایہ کاری کے سمجھوتوں پر دستخط کرے گا۔ وزارت خارجہ کے ایک اعلان کے مطابق ملائیشیائی رہنما 23 مارچ کو یوم پاکستان پریڈ میں مہمان خصوصی ہوں گے۔ نیوزی لینڈ کے شہر کرائسٹ چرچ کی 2 مساجد پر حملے کو ایک ہفتہ مکمل ہونے پر جمعے کو مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ٹی وی اور ریڈیو پر براہ راست اذان نشر کی گئی، جبکہ ملک بھر میں لوگوں نے 2 منٹ کی خاموشی اختیار کی۔ سانحے میں جاں بحق اور زخمی ہونے والوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے سب سے بڑا اجتماع حملے کا نشانہ بننے والی کرائسٹ چرچ کی النور مسجد کے سامنے واقع ہگلے پارک میں ہوا، جہاں ملک بھر سے آئے ہزاروں مسلمانوں نے جمعے کی نماز ادا کی۔ ہگلے پارک میں نماز جمعہ کا اجتماع اور اذان ملک بھر میں ٹی وی اور ریڈیو پر براہ راست نشر کی گئی۔ پارک میں مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کے لیے وزیر اعظم جیسنڈا آرڈن، ان کی کابینہ کے ارکان، اعلی حکام اور عام شہریوں کی بڑی تعداد بھی موجود تھی۔ پارک میں موجود 20,000 سے زائد افراد سے اپنے مختصر خطاب میں وزیر اعظم نے کہا کہ نیوزی لینڈ متحد ہے اور مسلمانوں کے ساتھ ان کے غم میں برابر کا شریک ہے۔ وزیر اعظم کے خطاب کے بعد پارک میں موجود ہزاروں افراد نے بھی پورے ملک کی طرح مرنے والوں کی یاد میں 2 منٹ کی خاموشی اختیار کی۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعرات کو کہا ہے کہ امریکہ گولان ہائٹس پر اسرائیلی اقتدار اعلی کو تسلیم کرتا ہے، جس شامی علاقے پر اسرائیل نے 1967 کی 6 روزہ لڑائی کے دوران کنٹرول حاصل کر لیا تھا۔ ٹویٹر بیان میں ٹرمپ نے کہا ہے کہ گولان ہائٹس حکمت عملی کا حامل ایک اہم علاقہ ہے جو اسرائیل کی ریاست کی سیکیورٹی اور علاقائی استحکام میں خاصی اہمیت رکھتا ہے۔ اور شام کی وزارت خارجہ نے جمعے کے روز کہا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ اعلان کہ امریکہ گولان کی پہاڑیوں پر اسرائیلی حاکمیت اعلی کو تسلیم کرتا ہے غیر ذمہ دارانہ ہے۔ دمشق میں وزارت خارجہ نے کہا کہ ٹرمپ کا یہ بیان اس حقیقت کو تبدیل نہیں کر سکتا کہ گولان ہمیشہ عرب اور شام کا حصہ رہے گا۔ وزارت کا مزید کہنا تھا کہ ٹرمپ کا بیان بین الاقوامی امن اور استحکام کے لیے خطرہ ہے، اور یہ واضح طور پر ظاہر کرتا ہے کہ امریکہ بین الاقوامی قانونی جواز اور قراردادوں کی خلاف ورزی کرتا ہے، خاص طور پر سلامتی کونسل کی قرارداد 497 کی۔ اسرائیل نے 6 روزہ جنگ میں 1967 میں گولان کی پہاڑیوں پر قبضہ کر لیا تھا، اور اس وقت سے یہ اسرائیل کے کنٹرول میں ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کا کہنا تھا کہ ٹرمپ کے اعلان نے خطے کو نئے بحران اور نئی کشیدگی کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے۔ عراق کے شہر موصل کے نزدیک مسافروں کی ضرورت سے زیادہ بھری ایک فیری جمعرات کے روز دریائے دجلہ میں ڈوب گئی تھی، جس میں مرنے والوں کی تعداد 94 تک پہنچ گئی ہے۔ عراقی وزیراعظم عادل عبد المہدی نے بغداد سے موصل کا دورہ کیا اور مرنے والوں کی یاد میں 3 روزہ سوگ کا اعلان کیا۔ دنیا بھر میں آج پانی کا دن منایا جا رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان کو پانی کی کمی کا سامنا ہے، اور فوری اقدامات نہ کیے گئے تو سن 2025 تک ملک خشک سالی کا شکار ہو سکتا ہے۔ اس بارے میں ہمارے ساتھی مبشر علی زیدی نے ایک رپورٹ تیار کی ہے جو کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے۔ اور پاکستانی کھلاڑیوں نے سن 2019 کے موسم گرما کے اسپیشل اولمپکس میں سونے کے 18، چاندی کے 28 اور کانسی کے 15 تمغے جیت لیے ہیں۔ یہ اسپیشل اولمپکس جمعرات کو متحدہ عرب امارات کے شہر ابوظبی میں اختتام پذیر ہوئے۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، اور فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں. اللہ حافظ.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنس کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے. دن ہو یا رات، جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں. اقوام متحدہ نے بھارت اور پاکستان پر باہمی اختلافات بات چیت کے ذریعے حل کرنے پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر دونوں ملک چاہیں تو عالمی ادارہ پاکستان اور بھارت کے درمیان بات چیت شروع کرانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کو تیار ہے. اسلام آباد سے رپورٹ دی ہے محمد جلیل نے.
اقوام متحدہ نے بھارت اور پاکستان پر باہمی اختلافات بات چیت کے ذریعے حل کرنے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اگر دونوں ملک چاہیں تو عالمی ادارہ پاکستان اور بھارت کے درمیان مذاکرات شروع کرانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ترجمان فرحان حق نے جمعرات کو نیو یارک میں معمول کی نیوز بریفنگ کے دوران پاک بھارت کشیدگی کم کرانے میں اقوام متحدہ کے کسی ممکنہ کردار سے متعلق پوچھے گئے سوال کے جواب میں کہا،
وی بلیو دیٹ اٹس امپیریٹو فار بوث نیشنز ٹو ڈو واٹ دے کین ٹو ڈی ایسکیلیٹ ٹینشن.
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے لیے ضروری ہے کہ کشیدگی کو کم کرنے کے لیے جو کچھ بھی وہ کر سکتے ہیں انہیں کرنا چاہیے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ دونوں ملک اپنے اختلافات بات چیت کے ذریعے حل کریں، اور اگر بھارت اور پاکستان درخواست کریں گے تو اقوام متحدہ دونوں ملکوں کے درمیان بات چیت کرانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے پر تیار ہے. یاد رہے کہ گزشتہ ماہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں بھارتی سیکیورٹی فورسز پر ہونے والے ایک حملے کے بعد اسلام آباد اور نئی دہلی کے تعلقات انتہائی کشیدہ ہو گئے تھے. اس حملے کی ذمہ داری کالعدم شدت پسند تنظیم جیش محمد نے قبول کی تھی، جس کے سربراہ مسعود اظہر پاکستانی شہری ہیں. اگرچہ امریکہ اور چین سمیت کئی دیگر ملکوں کی کوششوں سے خطے کی کشیدہ صورتحال میں کچھ بہتری آئی ہے، تاہم بعض مبصرین کا خیال ہے کہ پاکستان اور بھارت کے باہمی اختلافات کا پائیدار حل بات چیت کے ذریعے ہی ممکن ہے، جس کے لیے اقوام متحدہ اور عالمی برادری اہم کردار ادا کر سکتی ہے. تاہم بھارت کے دفاعی امور کے تجزیہ کار دیپنکر بینرجی نے جمعے کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کا ایک عرصے سے یہ موقف رہا ہے کہ اسلام آباد اور نئی دہلی کے درمیان کوئی بھی بات چیت صرف دو طرفہ سطح پر ہو سکتی ہے.
بھارت کا جو پالیسی ایوالو ہوا ہے آج نہیں کافی سالوں سے کہ بات چیت تو ہونی چاہیے، پر یہ آپس میں بات چیت ہونا چاہیے، بائی لیٹرل بات چیت ہونا چاہیے، اور ہم نے کافی دفعہ یہ کر چکے ہیں. حالات ٹھیک ہے کہ نتیجہ اچھا نہیں نکلا ہے، اس کے لیے کارن الگ الگ ہیں، پر بھارت کا پالیسی جو ہے یہ ہے کہ بات چیت آپس میں دونوں سائڈ کے بیچ میں ہم بات چیت کر سکتے ہیں، ہمارے پرابلم ہم سب سے اچھے جانتے ہیں اور ہم سالو کر سکتے ہیں.
دوسری طرف دفاعی امور کے تجزیہ کار طلعت مسعود کا کہنا ہے کہ بھارت پاکستان کے ساتھ دو طرفہ سطح پر بات چیت کے لیے تیار نہیں ہے.
یہ میرے خیال میں تھرڈ پارٹی میڈیشن ہی ایک طریقے سے حل ہے. جب دو ممالک آپس میں تصفیہ نہیں کر سکتے ہیں اور حل نہیں نکال سکتے ہیں اپنی مشکلات کا یا اپنے جو اختلافات ہیں، تو ظاہر ہے یہ بڑا ضروری ہے کہ ایک تیسری پارٹی جو ہے وہ ایک اپنا کردار ادا کرے. اس میں بین الاقوامی سطح پر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے بہتر کون یہ کردار ادا کر سکتا ہے.
اگرچہ بین الاقوامی برادری پاکستان اور بھارت پر اپنے باہمی معاملات بات چیت کے ذریعے حل کرنے پر زور دیتی آ رہی ہے، تاہم بعض مبصرین کا کہنا ہے کہ پاکستان اور بھارت کی کشیدگی کم کرانے کی حد تک بین الاقوامی برادری کردار تو ادا کر سکتی ہے، لیکن دونوں ملکوں کے درمیان تناؤ کی ایک بڑی وجہ کشمیر کا تنازع ہے، جس کو حل کرنے کے لیے بھارت کو کسی تیسرے فریق کی ثالثی قبول نہیں ہے. محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں عسکریت پسندوں اور حفاظتی دستوں کے درمیان چار الگ الگ جھڑپوں میں کم سے کم چھ افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے ہیں. جھڑپوں میں بھارتی فوج کے کم سے کم تین اہلکار زخمی ہوئے ہیں. یوسف جمیل کی رپورٹ سری نگر سے.
بھارتی زیر انضام کشمیر کے بارہمولہ، بانڈی پور اور شپیان اضلاع کے مختلف علاقوں میں جمعرات کی رات اور جمعے کو پیش آئی چار الگ الگ جھڑپوں میں کم سے کم پانچ مشتبہ عسکری پسند اور 12 برس کا ایک لڑکا ہلاک ہو گئے. سری نگر میں عہدیداروں نے دعویٰ کیا کہ ہلاک ہونے والے عسکری پسندوں میں دو پاکستانی شہری علی اور حبیب بھی شامل ہیں، جن کا تعلق کالعدم تنظیم لشکر طیبہ سے تھا. مارے جانے والے تین دوسرے عسکری پسند مقامی کشمیری تھے. عہدیداروں نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ ضلع بانڈی پور کے حاجن علاقے میں جمعرات کی شام شروع کیے گئے ایک فوجی آپریشن کے دوران ایک نجی گھر میں محصور ہونے والے عسکری پسندوں نے دو شہریوں کو یرغمال بنا لیا تھا. اگرچہ ان میں سے ایک شہری عبدالحمید کو بچا لیا گیا، دوسرے شہری 12 سالہ عاطف احمد کو ان کے بقول دہشت گردوں نے بے رحمی سے ہلاک کر دیا. کسی آزاد ذریعے سے اس دعوے کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے. مقامی لوگوں کے مطابق طرفین کے درمیان لڑائی رات بھر جاری رہی اور جمعے کو علل صبح حفاظتی دستوں نے عسکریت پسندوں کے خلاف حتمی وار کے دوران اس نجی گھر کو بارودی مواد استعمال کر کے اڑا دیا جس میں وہ محصور ہو کر رہ گئے تھے. بعد میں مکان کے ملبے سے دو مشتبہ عسکریت پسندوں کی لاشوں کے ساتھ کم سن شہری کی لاش بھی ملی. ان جھڑپوں میں بھارتی فوج کے کم سے کم تین اہلکار زخمی ہوئے ہیں، جن میں سے دو کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے. ضلع شوپیان کے گارڈ پورہ گاؤں میں عسکریت پسندوں اور حفاظتی دستوں کے درمیان پیش آئی جھڑپ کے دوران مقامی لوگوں نے سڑکوں پر آ کر مظاہرے کیے. بعد میں مظاہرین اور حفاظتی دستوں کے درمیان تصادم ہوا. علاقے میں مظاہرین اور پتھراو کرنے والے ہجوموں پر حفاظتی دستوں کی طرف سے طاقت کے استعمال کے نتیجے میں ایک درجن سے زائد افراد زخمی ہو گئے. پولیس اور اسپتال ذرائع کے مطابق کم سے کم 9 افراد حفاظتی دستوں کی طرف سے چھرے والی بندوقوں کے استعمال کے نتیجے میں زخمی ہوئے ہیں، جبکہ ایک شخص کے گولی لگی ہے. باقی زخمی افراد، جن میں ایک پولیس اہلکار بھی شامل ہیں، پتھراو کی زد میں آ گئے تھے. اس دوران ایک پولیس تفتیشی مرکز میں حال ہی میں پیش آئے ماورائے عدالت قتل کے ایک مبینہ واقعے کے خلاف احتجاجی مظاہروں کو روکنے کے لیے شوری زدہ ریاست کے گرمائی صدر مقام سری نگر کے کئی علاقوں میں جمعے کو کرفیو جیسی حفاظتی پابندیاں عائد کی گئیں. پولیس نے سری نگر کی جامع مسجد میں جمعے کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی. اس سے پہلے پولیس نے سرکردہ مذہبی اور سیاسی رہنما میرواز عمر فاروق کو، جو جامع مسجد میں جمعے کو واعظ و تبلیغ کرتے ہیں، سری نگر کے نگین علاقے میں واقع ان کے گھر میں نظر بند کر دیا. اس حساب رائے کا مطالبہ کرنے والے کشمیری قائدین، جن میں میرواز عمر بھی شامل ہیں، کہ اتحاد مشترکہ مزاحمتی قیادت نے لوگوں سے اپیل کی تھی کہ وہ نماز جمعہ کے بعد پولیس کی حراست کے دوران ایک نجی اسکول کے پرنسپل 28 سالہ رضوان اسد خان کی ہلاکت کے خلاف پرامن مظاہرے کریں. پولیس کا کہنا ہے کہ رضوان کو دہشت گردی کے ایک کیس کے سلسلے میں پوچھ تاچھ کے لیے حراست میں لیا گیا تھا، لیکن اس نے پولیس حراست سے بھاگنے کی کوشش کی تھی اور پھر وہ غالباً حرکت قلب بند ہو جانے کی وجہ سے فوت ہوا. رضوان کے بھائی مبشر اسد کا کہنا ہے،
تو دراصل بات یہ ہے کہ اگر کوئی سسپیکٹ بھی ہوتا ہے کسی کیس میں، کہنے کی بات یہ ہے، آپ سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے کہ اتنی بروٹلٹی کے ساتھ کیسے کل کر سکتے ہیں. اور یہاں کنسرن پولیس جو ہے یہ اس کی ذمہ دار ہے. یہ ذمہ دار اس لیے ہے کیونکہ ہم نے اپنے بھائی کو اس دن کے حوالے کر دیا تھا. ان کی سیفٹی انویسٹیگیشن صحیح، اپنی بات پہ اپنی جگہ پہ انویسٹیگیشن صحیح، لیکن کس بات کے لیے ان نے اتنا ٹارچر کیا کہ وہ ٹارچر نہ سہ پائے اور ان کی ڈیتھ ہو گئی.
یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر.
کانگریس میں صدر راہل گاندھی کے قریبی اور پارٹی کے ایک نظریہ ساز نے پلوامہ حملے کے بعد بالا کوٹ میں فضائیہ کی کارروائی کے دوران ہونے والی مبینہ ہلاکتوں پر سوال اٹھایا ہے اور کہا ہے کہ پاکستان پر حملہ کرنا غلط تھا. وزیراعظم نریندر مودی اور متعدد وزراء نے ان کے اس بیان کی مذمت کی ہے. نئی دہلی سے تفصیل دے رہے ہیں سہیل انجم.
کانگریس کے سینئر رہنما سیم پتروڈا نے ایک خبر رسائی ایجنسی اے این آئی کو ایک طویل انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ اگر فضائیہ نے بالاکوٹ کارروائی میں 300 لوگوں کو ہلاک کیا ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا آپ مزید حقائق پیش کر سکتے ہیں اور اسے ثابت کر سکتے ہیں. ان کے مطابق میں نے نیو یارک ٹائمز اور دیگر اخباروں میں اس سے مختلف رپورٹیں دیکھی ہیں. وہ سوال کرتے ہیں کہ کیا واقعی ہم نے حملہ کیا اور 300 لوگوں کو ہلاک کیا. ایک شہری ہونے کے ناطے مجھے یہ جاننے کا حق ہے، اور اگر میں سوال کر رہا ہوں تو یہ میرا فرض ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں قوم پرست نہیں ہوں, نہ ہی یہ مطلب ہے کہ میں ادھر ہوں یا ادھر. ملک میں ایسے دہشت گردانہ حملے پہلے بھی ہوتے رہے ہیں, لہذا پاکستان پر حملہ کرنا غلط ہے. سیم پترودا نے 2008 کے ممبئی حملوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ 8 افراد آئے, انہوں نے حملہ کیا, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم پورے ملک پر چڑھ دوڑیں. چند لوگوں کی وجہ سے پورے ملک کو مورد الزام ٹھہرانا سادہ لوحی ہوگی, میں اس میں یقین نہیں رکھتا. انہوں نے اس قسم کی کارروائی کے بجائے بات چیت پر زور دیا. سیم پترودا کے اس بیان پر وزیر اعظم نریندر مودی, وزیر مالیات ارون جیٹلی, بی جے پی صدر امت شاہ اور متعدد مرکزی وزراء نے شدید رد عمل ظاہر کیا اور اسے فوج کی توہین قرار دیا. وزیر اعظم نے متعدد ٹویٹ کیے اور کہا کہ اپوزیشن ہماری فوج کی بار بار توہین کر رہا ہے. انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ سوال پوچھیں اور انہیں یہ بتائیں کہ ملک کے 130 کروڑ لوگ ایسے بیانات کے لیے ان کو معاف نہیں کریں گے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ سیم پترودا نے ایسا بیان دے کر ان کے الفاظ میں یوم پاکستان کا جشن منانا شروع کر دیا ہے. ارون جیٹلی نے پترودا اور راہل گاندھی دونوں پر نکتہ چینی کی اور کہا کہ جیسا استاد ہوگا ویسا ہی شاگرد بھی ہوگا,
کہ ان کا ماننا یہ ہے کہ یہ غلط کیا ہم نے, یہ تو دنیا کے کسی دیش نے نہیں کہا, اور کسی نے اگر کہا یہ تو آرگنائزیشن آف اسلامک نیشنز نے بھی نہیں کہا, کنٹریز نے نہیں کہا, کیول یہ پاکستان نے کہا. اور اس لائن کو سپورٹ کرنے والے اس دیش میں آ جائیں اور اس دیش میں ایک راجنیتک دل کے آئیڈیالوگ ہوں تو اس دیش کا درباگیہ ہے.
یاد رہے کہ ابھی ایک روز قبل سماجوادی پارٹی کے سینئر رہنما رام گوپال یادو نے بھی پلوامہ حملے پر سوال اٹھایا اور الزام عائد کیا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے ان کے الفاظ میں ووٹ کی خاطر یہ حملہ کروایا. ان کے بقول مودی نے اپنے سیاسی مفادات کے لیے سیکورٹی جوانوں کو ہلاک کروایا. جب نئی حکومت آئے گی تو اس کی جانچ ہوگی اور اس میں کئی بڑے نام سامنے آئیں گے. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے ملائیشیا کے وزیر اعظم نے پاکستان کو حکومتی اداروں سے بدعنوانی کی روک تھام کے لیے تعاون کی پیشکش کرتے ہوئے کہا ہے کہ بدعنوانی کسی بھی ملک کو غریب بنا دیتی ہے. اسلام آباد سے اس کی تفصیلی رپورٹ دے رہے ہیں علی فرقان.
پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے ملائیشیا کے وزیر اعظم مہاتیر محمد نے اپنے ہم منصب کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ بدعنوانی دونوں ممالک کا مسئلہ ہے جس کے لیے ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں.
We are very concerned about corruption. As the Prime Minister said just now,
بدعنوانی سے متعلق ہمارے بہت سے تحفظات ہیں, جیسے ابھی وزیر اعظم نے کہا کہ ہم غریب نہیں ہیں بلکہ بدعنوانی ہمیں غریب کر دیتی ہے. جب ہم دوبارہ اقتدار میں آئے تو ہم نے بدعنوانی کے خاتمے کا عزم کیا ہے جسے گزشتہ دور حکومت میں بہت پھیلا دیا گیا تھا. بدعنوانی کا خاتمہ کیسے ممکن ہے اس کے لیے دونوں ملک آپس میں معلومات کا تبادلہ کر سکتے ہیں.
اور اس دورے کے دوران پاکستان اور ملائیشیا میں بدعنوانی کے خاتمے پر بھی بات چیت کی گئی ہے. اس سے قبل پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے بدعنوانی کے خلاف قابل قدر اقدامات اٹھانے کے حوالے سے مہاتیر محمد کے کردار کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ان کی جماعت نے 22 سال قبل بدعنوانی کے خلاف جدوجہد کا آغاز کیا. انہوں نے کہا کہ بدعنوانی کے خاتمے کے لیے ملائیشیا کے تجربے سے فائدہ اٹھائیں گے. اس سے قبل جمعرات کو ملائیشیا کے وزیر اعظم جب اسلام آباد پہنچے تو وزیر اعظم عمران خان نے ان کا استقبال کیا. آج صبح میں وزیر اعظم ہاؤس پہنچنے پر وزیر اعظم مہاتیر محمد کے اعزاز میں باضابطہ استقبالیہ تقریب منعقد ہوئی. اس موقع پر دونوں ملکوں کے قومی ترانے بجائے گئے اور مسلح افواج کے چاکو چوبند دستے نے معزز مہمان کے اعزاز میں گارڈ آف آنر پیش کیا. وزیر اعظم ہاؤس میں دونوں وزراء اعظم کے درمیان تخلیہ اور پھر وفود کی سطح پر مذاکرات ہوئے. عمران خان نے پاکستان کے وفد کی قیادت کی جبکہ ملائیشیا کے وفد کی سربراہی مہاتیر محمد کر رہے تھے. ایوان صدر میں آج شام تقسیم اعزاز کی ایک تقریب ہوگی جس میں ملائیشیا کے وزیر اعظم کو پاکستان کے سب سے بڑے سول ایوارڈ نشان پاکستان سے نوازا جائے گا. اپنے 3 روزہ دورے کے دوران مہاتیر محمد یوم پاکستان کی پریڈ میں مہمان خصوصی کے طور پر شریک ہوں گے. مہاتیر محمد کے ہمراہ اعلی اختیاراتی وفد بھی پاکستان پہنچا ہے جن میں 25 سے زائد ملائیشین کمپنیوں کے سربراہان اور بڑے کاروباری افراد شامل ہیں. اور اس دورے کے دوران دونوں ملکوں کے بیچ 80 سے 90 کروڑ ڈالر کے معاہدے طے پانے کا امکان ہے۔ پاکستان اور ملائیشیا کے مختلف صنعتوں کے تاجروں اور سرمایہ کاروں کی گول میز کانفرنس بھی منعقد کی گئی، جس میں پاکستان میں کار سازی اور مواصلات کے شعبوں میں سرمایہ کاری اور تجارت کے فروغ کے امکانات کا جائزہ لیا گیا۔ علی فرقان، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے او آئی سی کے ہنگامی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ سانحہ نیوزی لینڈ مغرب میں آنے والی اسلامی فوبیا لہر کا نتیجہ ہے۔ مغرب معاشرے کی سیاست میں مسلمان مخالف جذبات خطرناک رجحان ہے۔ احترام اور برداشت کے کلچر کی جگہ تعصب اور لوگوں کو نکال باہر کرنے کا بیانیہ جگہ لے رہا ہے۔ اسلام آباد سے علی رانا نے یہ رپورٹ دی ہے۔
وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ یہ دلخراش سانحہ دنیا بھر میں کروڑوں انسانوں کے لیے رنج و علم کا باعث بنا۔ انہوں نے کہا کہ نیوزی لینڈ سانحے پر عالمی رائے بنی۔ سانحہ خطرناک رجحانات کا پتہ دیتا ہے۔ مغربی معاشرے کی سیاست میں مسلمان مخالف جذبات خطرناک رجحان ہے۔ احترام اور برداشت کے کلچر کی جگہ تعصب اور لوگوں کو نکال باہر کرنے کا بیانیہ جگہ لے رہا ہے۔ مغرب میں بعض حلقوں کی جانب سے لوگوں کی آمد روکنے کی پالیسیوں پر عمل منفی رجحان ہے۔ اسلامو فوبیا کی جو لہر چل رہی ہے اس پر بات کی جانا چاہیے۔
ڈیفینیشن ہے، سکوپ ہے ٹیررزم کا، اس کو براڈن کیا جائے، اور یہ جو سینکشنز لگائی جاتی ہیں اس پہ صرف آپ ان اینٹیٹیز تک اس کو محدود نہ رکھیں۔ القاعدہ ہے، داعش ہے، وہ اپنی جگہ، لیکن ان ایلیمنٹس کو جو جس سے کہ اسلامو فوبیا کی بو آتی ہے ان کو بھی اس میں شامل کیا جائے۔
شاہ محمود قریشی نے مزید کہا کہ کرائسٹ چرچ سانحہ ایک جنونی سے سرزد ہونے والا محض ایک واقعہ نہیں، دہشت گرد نے کثیر القومی معاشرے کی اقدار پر حملہ کیا ہے اور اس پر گولیاں برسائی ہیں۔ یہ نسلی بالادستی کی ناقابل قبول اور قابل مذمت سوچ پر مبنی معاشرہ تشکیل دینے کی کوشش ہے۔ مسلمان ممالک میں اتحاد کے بغیر اس لہر کے سامنے بند باندھنا ممکن نہیں ہوگا۔ اسلام سے دہشت گردی کو نتھی کرنے کے زہرناک پروپیگنڈے کو روکنا ہوگا۔
ان پلیٹ فارمز پہ جو ایسا کانٹینٹ ہے جو اسلامو فوبیا سے منسلک ہے اس کو ہٹانے میں وہ اپنا رول پلے کریں، اور یہ دیکھیں کہ یہ جو انسائٹ کرتا ہے ہیٹریڈ کو، ان کو اس کو کس طرح ڈیل کرنا ہے اور کس طرح فل فور اس کو ٹیکل کرنا ہے، کیونکہ اس سے جو ہے وہ ایکسٹریمزم جنم لے رہا ہے۔
انہوں نے مطالبہ کیا کہ القاعدہ کے علاوہ دیگر رنگ و نسل اور مذاہب سے تعلق رکھنے والے دہشت گردوں کو بھی اس فہرست میں شامل کیا جائے۔ اسلامو فوبیا کے خلاف متحدہ محاذ تشکیل دیا جائے۔ او آئی سی اجلاس کی سائیڈ لائن ملاقاتوں میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے افغان وزیر خارجہ صلاح الدین ربانی اور ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف سے بھی ملاقات کی۔ کرائسٹ چرچ واقعے کے بعد عالمی سطح پر انتہا پسندی کے خاتمے کے حوالے سے نئی بحث شروع ہوئی ہے، اور کرائسٹ چرچ کی مساجد پر حملے کے خلاف ایک بڑا عوامی رد عمل سامنے آیا، جس میں اس قاتل کی مذمت کی گئی اور تمام مذاہب کے لوگوں کا مل کر رہنے پر اتفاق سامنے آیا ہے۔ علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں، پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے، دور جانے کی ضرورت نہیں۔ وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔ آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔ وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔ اردو وی او اے کے فیس بک پیج پر اب نیوز بلٹنز بھی۔ پیر سے جمعہ پاکستانی وقت کے مطابق رات 8, 9, 10 اور 11 بجے۔ ہمارے فیس بک پیج کی آئی ڈی ہے www.facebook.com/voaurdu۔ تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھیے ہمارے فیس بک لائیو بلٹنز۔
موسیقی، انٹرٹینمنٹ، ستاروں کے انٹرویوز، آپ کی کالز اور پیغامات سے مل کر بنتا ہے پروگرام چارٹ بسٹرز۔ ہمارا اور آپ کا ساتھ ہر جمعے کی رات 9 بجے۔ سننا نہ بھولیے چارٹ بسٹرز۔
یہ وائس آف امریکہ ہے۔ آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں۔ پتا ہے facebook.com/ VOA اردو. یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں. پتا ہے www.urduvoa.com.
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں. کراچی میں معروف عالم دین اور محقق مفتی تقی عثمانی پر قاتلانہ حملے میں 2 افراد جاں بحق جبکہ 2 زخمی ہو گئے. حملے میں مفتی تقی عثمانی معجزانہ طور پر محفوظ رہے. پولیس نے واقعے کو امن و امان کو خراب کرنے کی ایک سازش قرار دیا ہے. اس کی تفصیل کراچی سے محمد ثاقب نے بیان کی ہے.
پاکستان کے معروف عالم دین مفتی تقی عثمانی کے قافلے پر قاتلانہ حملے میں ان کے محافظ ہلاک جبکہ ڈرائیور زخمی ہو گئے ہیں. واقعے میں تقی عثمانی اور ان کے ساتھ گاڑی میں سوار ان کے اہل خانہ محفوظ رہے. پولیس حکام کے مطابق واقعہ کراچی کے علاقے نیپا چورنگی پر اس وقت پیش آیا جب تقی عثمانی نماز جنازہ کی امامت کے لیے جا رہے تھے. کراچی پولیس کے سربراہ ڈاکٹر امیر شیخ نے صحافیوں کو بتایا کہ 4 حملہ آور 2 موٹر سائیکلوں پر سوار تھے جنہوں نے پہلے مفتی تقی عثمانی کی گاڑی کے پیچھے آنے والی گاڑی پر فائرنگ کی جس میں ان کے محافظ سوار تھے. فائرنگ گاڑی کا ڈرائیور سنوبر خان ہلاک ہو گیا جبکہ ایک اور شخص 45 سالہ مولانا امیر شہاب شدید زخمی ہو گیا. حملہ آوروں نے محافظوں کی گاڑی کو نشانہ بنانے کے بعد مفتی تقی عثمانی کی گاڑی پر بھی فائرنگ کی جس سے گاڑی میں سوار ان کا محافظ پولیس اہلکار محمد فاروق بھی ہلاک ہو گیا جبکہ ڈرائیور زخمی ہو گیا. لیکن زخمی ہونے کے باوجود ڈرائیور گاڑی کو موقع سے بھگا لے جانے اور گلشن اقبال میں واقع ایک نجی اسپتال پہنچنے میں کامیاب رہا. پولیس کے مطابق گاڑی کی پچھلی نشست پر مفتی تقی عثمانی، ان کی اہلیہ اور 2 پوتے بھی سوار تھے جو فائرنگ میں معجزانہ طور پر محفوظ رہے. کراچی پولیس چیف امیر شیخ نے واقعے کو فرقہ وارانہ سازش قرار دینے سے انکار کرتے ہوئے اسے شہر کا امن و امان خراب کرنے کی سازش قرار دیا ہے.
2 موٹر سائیکلوں پہ 4 لوگ نے حملہ کیا. ان کی 2 گاڑیاں تھیں، ایک بلیک کار میں خود تھے. پہلے ان کی گاڑی کو ہٹ کیا گیا کیونکہ اور اس میں ان کے ساتھ جو پولیس کا گارڈ تھا، پولیس گارڈ فاروق، وہ شہید ہو گیا اور ان کے ساتھ جو ڈرائیور تھا سرفراز وہ زخمی ہوا ہے. وہ ان کی مولانا صاحب پچھلی سیٹ پہ بیٹھے تھے، اپنے بچوں کے ساتھ فیملی سی ان کے ساتھ، الحمدللہ وہ محفوظ رہے ہیں. پچھلی گاڑی تھی جو ان کے ساتھ ہی چلتی تھی، اس میں مولانا عامر شہاب صاحب وہ تھے، وہ شدید زخمی ہیں، وہ آپریٹ ہو رہے ہیں جناح ہاسپٹل میں.
مفتی تقی عثمانی پر قاتلانہ حملے کی مختلف مکاتب فکر کے علماء، سیاسی رہنما اور زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد کی جانب سے شدید تنقید کی جا رہی ہے. پاکستان میں دینی مدارس کی سب سے بڑی تنظیم وفاق المدارس العربیہ کے ناظم اعلی قاری حنیف جالندری نے واقعے کو حکومتی نا اہلی قرار دیتے ہوئے اس کے پیچھے کار فرما عناصر کو سامنے لانے کا مطالبہ کیا ہے. انہوں نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ علماء کی سیکورٹی کو یقینی بنایا جائے.
حضرت پر حملہ یہ لمحہ فکریہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کی اور اداروں کی ناکامی ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ علماء کرام کی حفاظت کو یقینی بنایا جاتا، لیکن ان سے سیکورٹی واپس لے لی گئی. حکومت کو چاہیے کہ وہ ان علماء کے تحفظ کو یقینی بنائے.
پولیس نے واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیجز اور دیگر شواہد اکٹھے کر کے تفتیش شروع کر دی ہے. کراچی میں ماضی میں دہشت گردی کے کئی جان لیوا واقعات میں عام شہریوں سمیت مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام کو بھی دہشت گردی کی بھینٹ چڑھایا جا چکا ہے. تاہم حالیہ عرصے میں ایسی کارروائیوں میں خاطر خواہ کمی ریکارڈ کی گئی ہے. مفتی تقی عثمانی کا شمار پاکستان کے معروف علماء کرام میں ہوتا ہے جو کراچی میں واقع معروف دینی درسگاہ جامعہ دارالعلوم کراچی سے منسلک ہیں. اسلامک بینکنگ پر اپنے تحقیقی کام کی وجہ سے مشہور تقی عثمانی کئی کتابوں کے مصنف اور ماضی میں وفاقی شرعی عدالت کے جج بھی رہ چکے ہیں. محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی.
دنیا بھر میں آج پانی کا دن منایا جا رہا ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان کو پانی کی کمی کا سامنا ہے اور فوری اقدامات نہ کیے گئے تو سن 2025 تک ملک خشک سالی کا شکار ہو سکتا ہے. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ پاکستان میں پانی کی کمی نہیں ہے، پانی کی تقسیم کے مسائل ہیں. وائس آف امریکہ کے لیے رپورٹ تیار کی ہے مبشر علی زیدی نے.
ترقی یافتہ ملکوں میں پانی کی اہمیت کا احساس دلانے کے لیے ایک دن 22 مارچ کو منایا جاتا ہے، لیکن ترقی پذیر ملکوں میں ہر دن پانی کی اہمیت کا دن ہوتا ہے کیونکہ کروڑوں لوگوں کی صاف پانی تک رسائی نہیں. پاکستان بھی پانی کی کمی والے ملکوں میں سے ایک ہے. یہاں گزشتہ سال نئی واٹر پالیسی بنائی گئی لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہوا. ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر فوری اقدامات نہ کیے گئے تو 2025 تک پاکستان خشک سالی کا شکار ہو جائے گا۔ سینٹ کی آبی وسائل کی کمیٹی کے چیئرمین سینیٹر شمیم آفریدی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ ایوب خان کے دور میں امریکہ نے تحفے میں سفیدے کا درخت دیا تھا، یہ اب ملک بھر میں لگا ہوا ہے اور 80 عام درختوں جتنا پانی پی جاتا ہے۔ اس درخت کو ہر جگہ سے اکھاڑ پھینکنا چاہیے۔
لمبا سا درخت ہے، اس کے اوپر کوئی پرندہ نہیں بیٹھتا ہے، کوئی چیز نہیں بیٹھتی ہے۔ وہ تقریباً 80 درختوں کا پانی ہے، 80 درختوں کا پانی وہ پیتا ہے پورے پاکستان میں۔ تو اگر اس ایک درخت کو نکال دیا جائے، یعنی پاکستانی بن کے، اور ہر ضلع کا ناظم یا ہر ضلع کا ڈی سی اس لیے اس کو جھڑ سے نکالا، اگر اس کو پاٹ دیا جائے تو دوبارہ اگتا ہے۔
شمیم آفریدی نے بتایا کہ انہوں نے بہت سے ڈیموں کے لیے رکھے گئے پیسوں کو صرف ان ڈیموں کی طرف منتقل کر دیا ہے جن پر کام جاری ہے۔
میں نے جو اپنی پالیسی رکھی ہے وہ یہ رکھی ہے کہ نئے ڈیموں کو چھوڑو، ڈیم جو آدھے بنے ہوئے ہیں، جو شروع کیے ہوئے ہیں، سارا پیسہ میں نے وہاں شفٹ کر دیا ہے۔
کالا پاک ڈیم کے سابق انجینئر ممتاز احمد خان نے کہا کہ پانی کے مسئلے کا حل ڈیم بنانے میں ہے، کیونکہ بہت سا قیمتی پانی سمندر میں گر کے ضائع ہو جاتا ہے۔
30 million acre feet water is going down Chinkote on average. میں ایوریج کی بات کر رہا ہوں۔ اس میں کچھ سال ایسے بھی ہیں جو کہ 80-90 ملین ایکڑ پانی سمندر میں گیا۔
فشر فوک فورم کے چیئرمین محمد علی شاہ اس بات سے اتفاق نہیں کرتے۔ ان کا خیال ہے کہ پانی سمندر میں گر کے نہیں آب پاشی کے دوران ضائع کیا جاتا ہے، پانی کی تقسیم ٹھیک ہونی چاہیے۔
پانی کی کمی نہیں ہے نا، یہ ایسے جو نا جھوٹ بولتے ہیں نا، یہ پانی کا خوف دے کر، پانی کی کمی کا خوف دے کر یہ جو ہے نا وہ ڈیم بنانا چاہتے ہیں۔ ہاں ڈسٹریبیوشن صحیح ہو، پانی کا جو ویسٹیج ہے، جو اریگیشن میں استعمال کرتے ہیں پانی، اس کا مور دین 40% جو ہے وہ پانی کا ویسٹ کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا وہ پانی کی جو تقسیم ہے، جو ڈسٹریبیوشن ہے، وہ اس کو ڈیموکریٹائز کریں۔
سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے دیامیڈ بھاشا ڈیم کے فنڈ کے لیے تحریک چلائی تھی اور ایک بیان میں کہا تھا کہ وہ ریٹائرمنٹ کے بعد ڈیم کی سائٹ پر وقت گزاریں گے۔ سینیٹر شمیم آفریدی نے بتایا کہ وہ 2-4 گاڑیاں اور بہت سا سامان لے کر دیامیر بھاشا ڈیم کی سائٹ پر گئے، لیکن انہیں وہاں چیف جسٹس نہیں ملے۔
میں بادشاہ ڈیم گیا، ادھر میں نے کہا کہ چیف جسٹس صاحب بیٹھے ہوں گے ساتھ، تو خدمت میں بندوبست کروں، میں تو 3-4 گاڑیاں لے گئے سارا شراشن کے ساتھ۔
ماہرین کہتے ہیں کہ پانی کی کمی دور کرنے کے لیے بیانات دینے کے بجائے جنگی بنیادوں پر عملی اقدامات کی ضرورت ہے، ورنہ چند سال بعد شہری ایک ایک بوند کو ترسیں گے۔ مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پختون تحفظ تحریک کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ حکومت کے تشکیل کردہ پارلیمانی کمیٹی کے ساتھ 26 مارچ کو ہونے والے مذاکرات کے بارے میں ابھی تک ان کے ساتھ کوئی باقاعدہ دعوت یا اطلاع نہیں دی گئی ہے، جبکہ کمیٹی میں شامل باجوڑ سے حکمراں جماعت پاکستان تحریک انصاف کے ممبر قومی اسمبلی گل ظفر خان کا کہنا ہے کہ پی ٹی ایم کے دونوں ممبران اسمبلی حکومت کے اتحادی ہیں اور ان کے ساتھ رابطہ برابر قائم ہے۔ مزید تفصیلات بیان کر رہے ہیں شمیم شاہد اس رپورٹ میں۔
پختون تحفظ تحریک کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ ابھی تک ان کے ساتھ حکومت کی تشکیل کردہ پارلیمانی کمیٹی کے ساتھ 26 مارچ کو ہونے والے مذاکرات کے بارے میں کوئی باقاعدہ دعوت یا اطلاع نہیں دی گئی ہے، جبکہ کمیٹی میں شامل باجوڑ سے حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف کے ممبر قومی اسمبلی گل ظفر خان کا کہنا ہے کہ پی ٹی ایم کے دونوں ممبران اسمبلی حکومت کے اتحادی ہے اور ان کے ساتھ برابر رابطہ قائم رہتا ہے۔ 3 دن قبل وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی مشیر اجمل وزیر اور تمام قبائلی اضلاع سے تعلق رکھنے والے ممبران پارلیمان نے ایک پریس کانفرنس میں پختون تحفظ تحریک کے رہنماؤں سے ان کی مطالبات کے حل کے لیے 26 مارچ کو پشاور میں مذاکرات کرنے کا اعلان کر دیا تھا۔ مذاکرات ممبران پارلیمان یعنی تمام قبائلی اضلاع سے تعلق رکھنے والے ممبران سینٹ اور قومی اسمبلی کے ذریعے ہوں گے۔ پختون تحفظ تحریک کے رہنما اور ممبر قومی اسمبلی علی وزیر نے رابطے پر وائس آف امریکہ کو بتایا،
مذاکرات سے کسی کو انکار نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کو پہلے ہم اس کو وفاقی لیول پہ لائیں گے، پھر ساتھ ہی ان کے اختیارات کا مسئلہ ہے کہ ہم اختیارات ان کے پاس کتنے ہوں گے، کتنے حد تک مطلب ہے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن ہے، گمشدہ لوگ ہیں، یہ آپریشن جو ہوئی ہے اس کے بارے میں کیا کچھ کرنا ہے، بہت سی ایسی باتیں ہیں جو ہم نے ان سے پوچھنی ہے، کرنی ہے کہ ان کے متعلق آپ کیا کر سکتے ہیں۔
حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف کے باجوڑ سے ممبر قومی اسمبلی گلظفر نے کہا کہ کمیٹی کے ممبران پارلیمان، گورنر اور وزیر اعلیٰ پر مشتمل ہے اور ان کے پاس آئین اور قانون کے مطابق پیش کردہ تمام مسائل کے حل کے لیے اختیارات موجود ہے۔
اختیارات کو اس وقت مذاکرات جو ہو رہے ہیں وہ یہی ہیں، اگر اس کا کوئی ایسا جائز مطالبہ ہے جو وہ نہیں مان رہے تو اس میں کون سی قباحت ہے کہ وسیع اپنے گورنر صاحب اور آٹھ سینیٹر مل کے وہ نہیں منوا سکیں گے؟ کیا کوئی ایسی بات ہے جو آئین اور دستور کی تو ٹھیک ٹھاک مطالبہ اور کوئی نہیں مان رہا؟
پختونوں کو درپیش سیاسی اور انتظامی مسائل کے نعرے پر پختون تحفظ تحریک فروری 2018 میں قائم ہوا۔ تحریک کے قائم ہونے کے بعد اس کے رہنماؤں کے ساتھ حکومت نے روایتی قبائلی جرگوں، ممبران پارلیمان اور سابق صوبائی حکومت کے ذریعے مذاکرات کے کئی دور کیے، مگر یہ تمام کاوشیں اسی وجہ سے ناکامی سے دوچار ہوئے جب پختون تحفظ تحریک کے رہنماؤں کے بقول ان کی پیش کردہ آئینی اور قانونی مطالبات کو حل کرنے کے سلسلے میں کسی قسم کی یقین دانی نہیں دی گئی۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
بہاولپور میں طالب علم کے ہاتھوں پروفیسر کے قتل کے بعد صادق ایجرٹن کالج کھل تو گیا ہے، لیکن اس میں تدریسی سرگرمیاں شروع نہیں ہو سکی ہیں۔ طلبہ اور طالبات کی حاضری بہت کم رہی۔ کالج اساتذہ کے مطابق سات اور طلبہ دونوں گہرے صدمے اور مختلف خوف میں مبتلا ہیں۔ ملتان سے جمشید رضوانی کی ایک رپورٹ۔
132 سال پہلے قائم ہونے والے اس کالج میں بدھ کے روز ہونے والے واقعے کے بعد آج جمعے کو تدریسی سرگرمیاں شروع کرنے کا اعلان کیا گیا تھا، لیکن ایسا نہیں ہو سکا اور بہت کم طلبہ اور طالبات کالج میں آئے، جس کی وجہ سے کلاسز نہیں ہوئیں۔ تاہم پرنسپل آفس اور سٹاف روم میں اساتذہ موجود رہے۔ پروفیسر خالد حمید کے قتل کے 3 دن بعد ان کے شعبہ انگلش میں بھی فضا سوگوار ہے اور سٹاف روم میں ان کے ساتھی اساتذہ ان کو یاد کرتے رہے۔
حمید صاحب بہت کمپیٹنٹ، بڑے کریجس اور بڑے جیسے کہتے ہیں مین آف کوالٹیز تھے۔ ہی واز ایسٹ آف اور ڈپارٹمنٹ۔ تو یہ جو ہوا ہے بڑا اریپیئربل لاس ہوا ہے۔
ہی واز لونگ پرسن، آپ اس کے بارے میں تو کسی سے بھی پوچھیں، ہر دل دکھا ہوا ہے۔ ہی واز سو کائنڈ، افیکشنیٹ، لونگ، جتنے بھی ایڈجیکٹیوز آپ یوز کر لیں وہ کم پڑ جاتے ہیں۔
کالج میں سوگ اور خوف کی فضا میں سب سے زیادہ زیر بحث ملزم خطیب حسین ہے کہ ملزم خطیب حسین استقبالیہ تقریب کو بہانہ بنا کر عمل کیوں کیا، کیا اسے کسی نے استعمال کیا اور پچھلے کچھ عرصے میں اس کی سرگرمیاں کیا تھیں۔ مقتول پروفیسر خالد حمید کے ساتھی اساتذہ کے مطابق فوری انصاف ہی ان کے دکھ کا مداوا کر سکتا ہے۔
ہم جیسے ہی اس کمرے کے قریب آتے ہیں ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور ہمیں ان کا چہرہ سامنے آ جاتا ہے۔ ہمارے بچے کیسے فیس کریں گے؟ تو سپیڈی جسٹس جو ہے وہ جسٹس ڈیلیڈ، جسٹس ڈینائیڈ، ہم پہلا مطالبہ ہوگا کہ اس کو جو ہے وہ سپیڈی جسٹس ہونا چاہیے۔
مقتول پروفیسر خالد حمید کے اہل خانہ بھی اس صدمے سے باہر نہیں آ سکے۔ ان کے بڑے بیٹے دانیال کے مطابق انہیں نہیں معلوم کہ ان کے والد کو کیوں قتل کیا گیا ہے اور ان کا قصور کیا تھا۔
کہ ایک بندہ گھر سے تیار ہو رہا ہے، بچوں کو تعلیم دینے کے لیے جا رہا ہے اور آپ اس کے ساتھ اس طرح کا ایک ایکٹ ہو رہا ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ میرا مقصد یہ نہیں ہے، باقیوں کے لیے، باقیوں کی بھی وہ ہونی چاہیے یہاں پہ، کہ باقی اساتذہ بھی محفوظ ہونے چاہیے اس طرح کے واقعات سے یا اس طرح کے عمل سے جو بھی یہ ہوا ہے۔ باقی انشاءاللہ اللہ ضرور ہمیں انصاف دے گا۔
جمشید رضوانی، اردو وی او اے، بہاولپور۔
پاکستان کے تعلیمی اداروں میں تشدد کے ہر واقعے کے بعد یہ سوال اٹھتا ہے کہ نوجوان کیا سیکھ رہے ہیں، کہاں سے سیکھ رہے ہیں۔ جواب کا ایک حصہ آپ کو اسکولوں میں ملے گا جہاں نصاب میں ایسا مواد شامل ہے جو بچپن میں ہی اپنے سے مختلف مذہبی پس منظر رکھنے والوں کے بارے میں ذہن میں منفی سوچ کو جنم دیتا ہے۔ اس بارے میں پشاور سے عمر فاروق نے یہ رپورٹ تیار کر کے بھیجی ہے۔
ذیشان یعقوب پشاور یونیورسٹی کے شعبہ صحافت میں ایم فل کے طالب علم ہے۔ وہ ایک مسیحی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اسلامیات، اردو اور مطالعہ پاکستان کے نصاب میں انہیں ایسے جملے پڑھنے پڑے جس سے ان کے جذبات مجروح ہوئے۔
جیسے جب شرک کی ہم بات کرتے ہیں، شرک ایک چیپٹر ہے اسلامیات میں، تو جب آتا ہے تو اس میں پھر ایک جو کرسچنز ہیں ان کو ایک طرح پرک کیا جاتا ہے۔ اس میں پھر ان کو جو ٹیچرز ہیں وہ بھی ایموشنل ہو کے کافی زیادہ باتیں کر دیتے ہیں، کرسچنز کے خلاف بھی باتیں کر دیتے ہیں۔
نیشنل کمیشن فار جسٹس اینڈ پیس کی ایک ریسرچ کے مطابق ملک کے چاروں صوبوں کی درسی کتب میں 150 کے قریب ایسے جملے موجود ہیں جن میں دیگر مذاہب اور قومیتوں کے خلاف نفرت کا عنصر نظر آتا ہے۔ صوبہ پنجاب میں چٹی جماعت کی تاریخ کی کتاب میں محمود غزنوی کے ہندوؤں پر حملے، جبکہ خیبر پختونخوا میں چوتھی جماعت کی معاشرتی علوم میں سکھ حکمران رنجیت سنگھ پر سید احمد شہید کے حملوں کو مذہبی فریضی کے طور پر پیش کیا گیا۔ چیئرمین پاکستان سکھ کمیٹی رادیش سنگھ ٹونی کہتے ہیں کہ پاکستان کے قیام کے بعد سالہ سال تک نصاب اتنا متصب نہ تھا۔
جب سے یہ افغان وار کے بعد سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ نصاب تعلیم کو ضیاء الحق صاحب نے اس میں چینجز لے کر آئے اور اس میں مذہبی مواد شامل کیا گیا اور اس میں کافر کا لفظ شامل کیا گیا، تو تب سے جو ہے وہ یہ نفرتیں بہت زیادہ بڑھ گئیں۔
پشاور یونیورسٹی کے شعبہ صحافت کے چیئرمین ڈاکٹر فیض اللہ جان کہتے ہیں کہ افغانستان میں روسی مداخلت کے خلاف ایک نسل تیار کی گئی جسے ایک مخصوص سوچ دینے کے لیے تعلیمی نصاب کا سہارا لیا گیا۔
سب سے اچھا مذہب ان کا ہے، سب سے اچھا کلچر ان کا ہے، اور دوسرے کلچر دوسرے مذاہب کے بارے میں کچھ پڑھایا نہیں جاتا، اور اگر کچھ پڑھایا جاتا ہے تو وہ نیگیٹو یعنی منفی انداز میں ان کلچرز ان ریلیجن ان کو شامل کیا جاتا ہے۔
خیبر پختونخوا کے مشیر تعلیم ضیاء اللہ بنگش کہتے ہیں کہ موجودہ حکومت ملک میں ایک ایسا تعلیمی نظام اور نصاب وضع کرنا چاہتی ہے جس میں کسی گروہ، قبیلے یا مذہب کے خلاف تعصب اور نفرت آمیز جملے نہ ہوں۔
ملک میں دو تین قسم کے جو نصاب جو سسٹم ہے وہ چل رہا ہے، ایک پرائیویٹ ہے، سرکاری ہے، اور ایک مدارس کا ہے۔ تو اس کے حوالے سے اب یہ ایک کریکولم کمیٹی بن چکی ہے شفقت محمود صاحب کی سربراہی میں، اور وہ اس ساری چیزوں کو دیکھ رہی ہے، مطلب نصاب کیسا ہونا چاہیے، اس میں جو پڑھایا جا رہا ہے وہ اب کیسا ہو۔
اگرچہ ملک کا آئین برابری کی ضمانت دیتا ہے، تاہم ماہرین تعلیم کے مطابق نصاب میں متعصبانہ مواد کی موجودگی اور اقلیتوں کی اس ملک کے لیے خدمات کا ذکر نہ ہونے سے طالب علموں کو یہی پیغام مل رہا ہے کہ ملک میں مذہبی اقلیتوں کا درجہ اکثریت کے برابر نہیں۔ عمر فاروق، وائس آف امریکہ، پشاور۔
جمعے کے روز نیوزی لینڈ میں ہزاروں افراد جمع ہوئے، اور نیوزی لینڈ میں گزشتہ جمعے کے روز ایک مسجد میں شوٹنگ کے دوران جاں بحق ہونے والے 50 افراد کے جنازے میں شرکت کی، جن میں سے 26 کی تدفین کر دی گئی ہے، جبکہ سب سے کم عمر میت ایک 3 سالہ بچے کی تھی۔ مزید تفصیلات بیان کر رہی ہیں مدثرہ منصر۔
نیوزی لینڈ کے شہر کرائسٹ چرچ کی جس مسجد میں شوٹنگ ہوئی تھی اس کے باہر میدان میں نماز جمعہ ادا کی گئی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے امام گمیل فاودا نے کہا،
وی آر بروکن ہارٹڈ بٹ وی آر ناٹ بروکن،
ہمارے دل ٹوٹے ہیں مگر ہم نہیں، ہم زندہ ہیں، ہم ساتھ ہیں، ہمارا عزم ہے کہ ہم کسی کو اپنے درمیان تفرقہ ڈالنے نہیں دیں گے۔ فاودا نے نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم جیسنڈا آرڈن کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے خاندانوں کو سنبھال کے رکھا اور ایک سادہ سکارف پہن کر تعظیم بخشی۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کی قیادت دنیا کے لیے ایک سبق ہے۔ نیوزی لینڈ بھر میں خواتین نے مسلم کمیونٹی کے ساتھ یکجہتی اور احترام کے اظہار کے لیے سروں پر سکارف پہنے۔ دیگر کمیونٹیز کے بہت سے لوگ بھی جمعے کی نماز کے وقت جمع ہوئے۔ تکیری تونی ایک طالب علم ہے۔ آج بہت بہت اداس کر دینے والا دن ہے، ان لوگوں کو دنیا سے گئے صرف ایک ہفتہ ہوا ہے، مگر آئندہ خوشی کے دن آئیں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس کی وجہ سے لوگ متحد ہوں گے، بس اس کا آغاز برا ہوا، جیسے ہمارے خاندان کا کوئی شخص باقی سب کو ساتھ لانے کے لیے دنیا سے چلا جائے۔ وزیراعظم آرڈن نے تمام فوجی نوعیت کے اور نیم خودکار اور خودکار اسالٹ رائفلوں پر پابندی عائد کر دی ہے۔ اپریل کے وسط میں جب پارلیمنٹ کا اجلاس ہوگا تو امید ہے کہ یہ قوانین منظور ہو جائیں گے۔ حکام نے انور اور لینورڈ مسجد پر 15 مارچ کے حملوں میں ملوث ہونے پر 28 سالہ آسٹریلوی باشندے برینٹن ہیریسن ٹیرنٹ پر قتل کا الزام عائد کیا ہے۔ حملے کے ایک روز بعد عدالت میں پیش کیے جانے پر اس خود ساختہ سفید فام نسل پرست نے کوئی اپیل نہیں کی۔ اس کی آئندہ پیشی 15 اپریل کو ہوگی۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اب جبکہ امریکہ کے خصوصی قونصل رابرٹ ملر سن 2016 کے صدارتی انتخابات میں روس کے مبینہ کردار پر تفتیش کے اپنے اخذ کردہ نتائج کی تفصیلات پر ایک رپورٹ تیار کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، ان کے امکانی طور پر پریشان کن نتائج سے نمٹنے کے طریقوں پر دباؤ امریکہ میں اس بارے میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ان کے اخذ کردہ امکانی طور پر پریشان کن نتائج سے کیسے نمٹا جا سکے؟ وائس آف امریکہ کے ایغور شکانا نیکا کے ماسکو میں ماہرین سے اس بارے میں جو گفتگو کی ہے اس پر مبنی رپورٹ تیار کی ہے یاسمین جمیل نے۔
رابرٹ مولر 2016 کے امریکی صدارتی انتخابات میں روس کی مبینہ مداخلت کے بارے میں چھان بین کر رہے ہیں، لیکن عام روسی ان کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ جب ان کا فوٹو دکھا کر کچھ روسی شہریوں سے روسی زبان میں پوچھا گیا کہ کیا آپ اس شخص کو پہچانتے ہیں تو ان کے جواب تھے
No, I don't follow politics.
اگرچہ کچھ روسیوں کو ان کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں تھا، لیکن انہوں نے امریکی انتخابات میں ماسکو کی مداخلت یا بیرون ملک کسی دوسری نقصان دہ سرگرمی کی تردید کرتے ہوئے اپنی حکومت کے موقف کی بھرپور حمایت کی۔
Of course not. Why would we? We didn't need any such interference and it never happened.
بلا شبہ نہیں، ہم ایسا کیوں کریں گے؟ ہمیں ایسی کسی مداخلت کی ضرورت نہیں تھی اور ایسا کبھی نہیں ہوا۔
Russia doesn't have the desire.
روس کو نہ تو امریکی لوگوں کی رائے پر اثر انداز ہونے کی خواہش تھی اور نہ ہی اس کے پاس اس کے لیے وسائل تھے، اور روسی ماہرین کو اپنے ہم وطنوں کے ایسے رد عمل پر کوئی تعجب نہیں ہے۔ لیویڈا سینٹر کے ڈینیس ولکوف کہتے ہیں، اکثریت آپ کو بتائے گی کہ آپ کو ہر بات کی ہر صورت تردید کرنا ہے، ہم معلومات کی جنگ کی حالت میں ہیں اور یہ درست حربہ ہے۔ والکوف 10 سال سے بھی زیادہ عرصے سے روس میں رائےعامہ کے بارے میں جائزے ترتیب دے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ روایتی طور پر سرویز کے آغاز میں روسی بیرون ملک ماسکو کے بداندیش رویے کے بارے میں سوالات کے جواب دینے سے گریز کرتے ہوئے صرف یہ کہتے ہیں کہ وہ کوئی بھی ہو سکتا تھا۔ بعد میں مزید نجی محفلوں میں اگرچہ وہ اس کا اعتراف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں وہ ہم ہو سکتے ہیں جنہوں نے مداخلت کی، لیکن اس میں کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے۔ اسے کہتے ہیں، غلط یا صحیح، یہ میرا ملک ہے، میں اس کے ساتھ ہوں۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے ہم روسی اس وقت تک کرائمیا میں روسی فوجیوں کی موجودگی کے خیال کو مسترد کر رہے تھے جب تک مسٹر پوٹن نے یہ نہیں کہا کہ جی ہاں وہ ہمارے فوجی تھے، لیکن اس سے قبل انہوں نے اس سے انکار کیا تھا۔ میں تو یہ کہوں گا کہ یہ کسی ایسے ملک کے لیے تقریباً ایک قسم کا حسد ہے، جو کہ نمبر ون ہے، کیونکہ ایک برابری کی سطح تھی اور 30 سال قبل وہ ختم ہو گئی۔ اور روسی انٹرنیشنل امور کی کونسل کے سربراہ آندرے کوٹنوف مسٹر والکوف سے اختلاف کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ایک اوسط امریکی کے لیے یہ توجہ حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ روس اہمیت رکھتا ہے اور آپ اس کی اہمیت ختم نہیں کر سکتے۔ آپ اسے میزائلوں کا حامل اپر والٹا یا گیس اسٹیشن نہیں کہہ سکتے جو خود کو ایک ملک ظاہر کرتا ہے۔ یہ الفاظ تھے مسٹر آندرے کوٹنوف کے۔ لیکن جائزوں سے ظاہر ہوا ہے کہ روسی حتمی سچ کے لیے اس کے مرکزی مقام کو تسلیم کرنے والے واحد لوگ نہیں ہیں۔ عالمی امور پر شکاگو کی گلوبل کونسل اور ماسکو کے لیواڈا سینٹر کے متعدد مربوط جائزوں میں ماہرین سماجیات نے امریکیوں اور روسیوں سے خارجہ پالیسی پر متعدد سوال پوچھے۔ نتائج نے انہیں قدرے حیران کر دیا۔ والکوف کہتے ہیں، اس نے مجھے قدرے محظوظ بھی کیا، جوابات ایک دوسرے کے بالکل مماثل تھے۔ روسیوں نے کہا کہ وہ ہم نہیں، وہ ہیں جو ہمارے معاملات میں مداخلت کرتے ہیں، اور یہی بات امریکیوں نے روسیوں کے لیے کہی، اور لب لباب یہی ہے کہ غلط ہے یا صحیح، یہ میرا ملک ہے، میں اس کے ساتھ ہوں۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی پالیسی میں اچانک تبدیلی کے طور پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ کو گولان ہائٹس پر اسرائیل کی اجارہ داری کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ اس متنازع علاقے کو 1967 میں اسرائیل نے 6 روزہ جنگ کے دوران شام سے اپنے قبضے میں لیا تھا۔ وائس آف امریکہ کی نامہ نگار سنڈی سین نے محکمہ خارجہ سے اس بارے میں یہ رپورٹ ارسال کی ہے، مدثرہ منظر پیش کر رہی ہیں۔
امریکی اور اسرائیلی لیڈروں نے اسے ایک تاریخی لمحہ قرار دیا۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو ویسٹرن وال یا مغربی دیوار گئے۔ کوئی امریکی عہدیدار پہلی مرتبہ اس صہیونی مذہبی مقام پر گیا ہے۔ فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے ہونے والے مذاکرات میں یروشلم کے مقام کے تعین کے فیصلے کے انتظار میں اسرائیلی لیڈر اس پر غیر جانبداری کا رویہ اپنائے ہوئے تھے، اور عشروں سے کوئی امریکی عہدیدار بھی وہاں نہیں گیا تھا۔ پومپیو کے اس دورے سے پہلے صدر ٹرمپ نے ایک ٹویٹ میں کہا تھا کہ اب وقت ہے کہ 52 سال بعد امریکہ گولان ہائٹس پر اسرائیلی خود مختاری تسلیم کر لے۔ اسرائیل کے شمال میں شام میں موجود گولان کی پہاڑیوں پر اسرائیل نے 1967 کی 6 روزہ جنگ کے دوران قبضہ کر لیا تھا۔ شام کا مطالبہ ہے کہ امن کے کسی معاہدے کے لیے اس علاقے کی واپسی بنیادی نقطہ ہونا چاہیے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامن نتن یاہو کہتے ہیں کہ انہوں نے فون پر صدر ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا۔
He did it again. First he recognized Jerusalem as Israel's capital and moved the US embassy here.
انہوں نے ایک مرتبہ پھر یہ کر دکھایا۔ پہلے انہوں نے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کیا اور امریکی سفارت خانہ وہاں منتقل کر دیا۔ پھر انہوں نے امریکہ کو ایران کے ساتھ تباہ کن ایٹمی معاہدے سے الگ کیا اور تعزیریں دوبارہ عائد کر دیں، لیکن اب انہوں نے اتنا ہی اہم اقدام کیا اور گولان کی پہاڑیوں پر اسرائیل کی خود مختاری کو تسلیم کر لیا۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ امریکہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے۔ آج رات صدر ٹرمپ نے اس علاقے کو تسلیم کرنے کا فیصلہ کیا جو بہت مشکل سے قبضے میں کیا گیا اور جو بہت اہم ہے، اور مناسب ہے کہ یہ اسرائیل کا ایک خود مختار حصہ ہو۔ اسرائیل میں نتن یاہو کی حکومت کو 19 اپریل کو دوبارہ انتخابات درپیش ہیں اور مقابلہ سخت ہے۔ وزیر اعظم کے خلاف بدعنوانی کے بارے میں چھان بین ہو رہی ہے اور ان پر رشوت اور دھوکہ دہی کے الزامات ہیں۔ بعض تجزیہ کار کہتے ہیں کہ بظاہر پومپیو کا دورہ ایسے وقت میں انہیں مدد دینے کے لیے ترتیب دیا گیا ہے۔ جارج ٹاؤن یونیورسٹی کے راس ہیریسن کہتے ہیں
It's clear that the intention is to give a boost to Bibi Netanyahu in this election bid.
یہ واضح ہے کہ ارادہ اس الیکشن میں بنیامن نیتن یاہو کی حمایت میں اضافہ کرنا ہے۔ یہ انتظامیہ اسرائیل میں سیاسی واقعات کے سلسلے میں اور بنیامن کی حمایت کے لیے واضح طور پر اور کھل کر جانبدار رہی ہے، چنانچہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا مقصد نیتن یاہو کو سنبھالا دینا ہے۔ پومپیو اور نیتن یاہو نے اتفاق کیا کہ وہ ان کے بقول ایرانی جارحیت کے مقابلے کے لیے مل کر کام کریں گے، اور جمعے کے روز لبنان کے دورے میں بھی وزیر خارجہ کی توجہ اسی پر رہے گی۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے اعلی ترین فوجی عہدیدار جنرل جوزف ڈینفرڈ نے کہا ہے کہ روس اور چین جیسی بڑی طاقتیں جدید ٹیکنالوجی اور فوجی مہارتوں کے سبب امریکہ کی قیادت والے گلوبل آرڈر کے لیے چیلنج بن رہی ہیں، لیکن امریکہ بھی بڑی فوجی قوت ہے۔ امریکہ کے جوائنٹ چیف آف اسٹاف کی واشنگٹن میں قائم تھنک ٹینک اٹلانٹک کونسل میں گفتگو پر اسد حسن نے یہ رپورٹ تیار کی ہے۔
جنرل جوزف ڈینفرڈ نے کہا کہ 1998 میں اقتصادی، سفارتی اور فوجی اعتبار سے ہمارے مد مقابل کوئی نہیں تھا۔ آج چین دنیا کے اسٹیج پر اثر و رسوخ رکھتا ہے، اور پھر فوجی اعتبار سے آج روس اور چین جس طرح کی فوجی ٹیکنالوجی میں اہلیت کی جانب گامزن ہے، وہ ہمارے لیے کئی شعبوں میں چیلنج ہے۔ تاہم ان کا کہنا تھا کہ اب بھی دو وجوہات امریکہ کی فوج کو دنیا کی دیگر طاقتوں اور اپنے مد مقابل فوجوں سے ممتاز کرتی ہیں۔ ایک ہمارا نیٹ ورک ہے جو ہمارے اتحادیوں اور شراکت داروں پر مشتمل ہے، دوسری ہماری اہلیت جو ہمیں بوقت ضرورت ہمارے قومی مفاد کے تحفظ کے لیے آگے بڑھنے کے قابل رکھتی ہے۔ عظیم طاقتوں کے درمیان تقابل کے عہد میں امریکہ کی فوجی حکمت عملی کے موضوع پر ہونے والے پروگرام کی میزبان سی این این کی پینٹاگان کے لیے کورسپونڈنٹ باربرا سٹار کے اس سوال پر کہ آیا روس ایسی اہلیت حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے جس سے وہ امریکہ پر حملے کے قابل ہو، جنرل ڈینفرڈ نے کہا
Let me address both the intention and the capability. There is no doubt.
مجھے ان کے ارادوں اور اہلیت کو واضح کرنے دیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ جو استعداد حاصل کرنے میں مصروف عمل ہیں، وہ خاص طور پر یہ سوچ کر ڈیزائن کی گئی ہے کہ اس سے وہ ہماری یورپ کے اندر ہمارے اتحاد کے لیے ہماری کمٹمنٹ کو چیلنج کر سکیں۔ وہ اس چیز کو اپنے لیے خطرہ سمجھتی ہیں اور اس مقصد کے لیے استعداد کار بڑھا رہی ہیں۔ کیا وہ ہماری اہلیت کا توڑ کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب ہے نہیں۔ کیا وہ ہمارے مد مقابل اس انداز میں آ سکتے ہیں جس کے بارے میں 10-15 سال پہلے وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے؟ اس کا جواب ہے ہاں، کیونکہ آج ہمیں یورپ کے اندر اپنی طاقت برقرار رکھنے میں جو چیلنجز ہیں 10-15 سال پہلے نہیں تھے۔ ایسے میں جب ہماری توجہ صرف پرتشدد انتہا پسندی پر مرکوز تھی، روس نے مختلف سطح پر فوجی اہلیت حاصل کرنے پر توانائی صرف کی ہے۔ امریکہ کے چیف آف اسٹاف نے دنیا کے اسٹیج پر چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کا بھی تذکرہ کیا اور انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس کے کمپرومائز ہونے کے امریکہ کے پرانے خدشے کا بھی اظہار کیا۔
Why have we historically had a competitive advantage? You go back certainly from World War II to today, the partnership that the United States military has with industry in the United States, our ability to tap into the intellectual capital, human capital, if you will.
وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کے اندر پرائیویٹ ٹیکنالوجی کمپنیوں نے ہماری فوجی استعداد بڑھانے میں بڑا کردار ادا کیا ہے اور اب یہی کمپنیاں چین میں کام کر رہی ہیں. شی جنگ پنگ بھی اس سے واقف ہیں اور سول ملٹری فیوژن کی بات کرتے ہیں. جب یہی کمپنیاں چین میں کاروبار کرتی ہیں وہاں واحد حکمران کمیونسٹ پارٹی کے لوگ یہاں اپنا سیل بناتے ہیں اور اس طرح انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس کی خلاف ورزی ہوتی ہے.
ہمارے اس شو کے ایڈیٹر تھے عمر عباس جعفری, پروڈیوسر انجم ہیرلڈ گل اور انجینئر نک آئیوانوف. پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے 2 بلٹن ریڈیو پر آپ کے لیے پیش کیے جائیں گے. اس وقت تک کے لیے خالد حمید اجازت چاہتا ہے. اب پروگرام سنیے گا جہاں رنگ.